पाकिस्तान में सुबह शाम के साथ, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ सन 2015 के जौहरी माहदे से मुतालिक दोबारा से मुजाकरात शुरू करने में दिलचस्पी इसलिए रखता है ताकि ऐसी गलतियां न की जाएं जिनसे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल मजीद खराब हो। म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें शफाफियत और बेहतर बातचीत के जरिए स्ट्रेटेजिक गलतफहमियों और गलतियों को कम से कम सतह पर लाना होगा। बाइडन का बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने एक हालिया बयान में कहा है कि तेहरान जौहरी माहदे की खिलाफ वर्जी इस सूरत में बंद करने को तैयार होगा कि अगर अमरीका उनके मुल्क पर आयद पाबंदियां उठा ले। जवाद जरीफ का एक ट्वीट में कहना था कि अगर अमरीका गैर मशरूत और काबिल अमल तौर पर वो तमाम पाबंदियां उठा ले जो साबिक सदर ट्रंप ने एक बार नाफिज किए जाने के बाद दोबारा नाफिज की थी तो ईरान तमाम ऐसे इकदाम जो रद्द अमल में किए गए थे वापस कर देगा। बाइडन ने इस बात का भी वायदा किया कि अमरीका अपने यूरोपीय हलीफों के साथ करीबी तआवुन के जरिए ईरान की जानिब से मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को खराब करने के इकदाम के खिलाफ काम करने को तैयार है। बाइडन इंतजामिया ने ट्रंप के ईरान पर अक़वामे मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा से लगाए जाने के अज़्म को वापस किया है। इसके अलावा बाइडन इंतजामिया ने अमरीका में अक़वामे मुत्तहिदा के लिए तैनात ईरान के सिफारतकारों पर नकल व हरकत की पाबंदी में कुछ छूट दी है। अमरीका ने ईरान में यरगमाल बनाए जाने वाले अपने 5 शहरियों की वतन वापसी के लिए ईरानी हुकाम के साथ मुजाकरात शुरू कर दिए हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने इतवार को नशरियाती इदारे CBS न्यूज के प्रोग्राम फेस द नेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर अमरीका के 5 शहरियों को यरगमाल बना रखा है। सदर जो बाइडन की हुकूमत की पहली तरजीह अमरीकियों को महफूज अंदाज में वतन वापस लाना है। उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी शहरियों को यरगमाल बनाने के मामले पर तेहरान हुकूमत से मुजाकरात का आगाज कर दिया है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे आज फिर से दोबारा शुरू हो गए हैं। मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतबाह किया है कि इन मुजाहरों से सख्ती से निपटा जाएगा। इन मुजाहरों के लिए जेनजी नामी ग्रुप और सिविल नाफरमानी की तहरीक ने इतवार के रोज कॉल जारी की थी। म्यांमार में अक़वामे मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज ने इतवार के रोज एक ट्वीट में कहा कि उन्हें फौजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा इंतबाह पर शदीद तशवीश है। उन्होंने खबरदार किया कि फौजी इकदामात पर नजर रखी जा रही है और उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इन एहतजाजी मुजाहरों में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इतवार के रोज एक ट्वीट में कहा कि अमरीका म्यांमार में एहतजाज करने वाले मुजाहरीन पर तशद्दुद के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमरीका बर्मा के लोगों के साथ खड़ा है। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज सोमवार से शुरू हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के लिए तजवीज़ करदा एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आलमी तंजीम के 22 से 25 फरवरी तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात में एक बैन अल-अक़वामी गैर सरकारी इदारे से मुंसलिक 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद को नामालूम अस्करियत पसंदों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है जबकि कई एक सरकारी मुलाजमीन और वकील समेत 10 अफराद को अगवा कर लिया है। भारत में मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 3 माह मुकम्मल होने वाले हैं। किसानों का दावा है कि यह तहरीक रफ्ता रफ्ता पंजाब हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरी रियासतों में भी फैलने लगी है। इतवार के रोज पंजाब के जिले बरनाला में किसानों की एक बड़ी रैली मुनाकिद हुई। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने पुलिस जराये के हवाले से बताया है कि इसमें तकरीबन 1.25 लाख अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने किसानों से अपील की है कि वह 27 फरवरी को दिल्ली की सरहद पर बड़ी तादाद में पहुंचे। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बेहतर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम रिपोर्टों के साथ न्यूज शो का आगाज करते हैं। इस खबर के साथ, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ 2015 के जौहरी माहदे से मुतालिक दोबारा मुजाकरात शुरू करने में दिलचस्पी इसलिए रखता है ताकि ऐसी गलतियां न हों जिनसे मशरक वस्ता की सूरत हाल मजीद खराब हो। म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें शफाफियत और बेहतर बातचीत के जरिए स्ट्रेटेजिक गलतफहमियों और गलतियों को कम से कम सतह पर लाना होगा। बाइडन का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने एक हालिया बयान में कहा कि तेहरान जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी उस सूरत में बंद करने को तैयार होगा अगर अमरीका उनके मुल्क पर आयद पाबंदियां उठा ले। जवाद जरीफ का एक ट्वीट में कहना था कि अगर अमरीका गैर मशरूत और काबिल अमल तौर पर वो तमाम पाबंदियां उठाए जो साबिक सदर ट्रंप ने एक बार नाफिज किए जाने के बाद दोबारा नाफिज की थी तो ईरान तमाम ऐसे इकदाम जो रद्द अमल में किए गए थे वापस ले लेगा। सदर बाइडन ने कहा कि जौहरी फैलाव को रोकने के लिए मोहतात सिफारतकारी और हमारे दरमियान ताबुन बहुत जरूरी है ताकि गलतियों से बचा जा सके। उनके बकौल इसीलिए वो मुजाकरात दोबारा से शुरू करने के ख्वाह हैं। बाइडन ने इस बात का भी वादा किया कि अमरीका अपने यूरोपीय हलीफों के साथ करीबी ताबुन के जरिए ईरान की जानिब से मशरक वस्ता की सूरत हाल को खराब करने के इकदाम के खिलाफ काम करने को तैयार है। बाइडन इंतजामिया ने ट्रंप के ईरान पर अक़वामे मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा से लगाए जाने के अज़्म को वापस लिया। इसके अलावा बाइडन इंतजामिया ने अमरीका में अक़वामे मुत्तहिदा के लिए तैनात ईरान के सिफारतकारों पर नकलो हरकत की पाबंदी में भी कुछ छूट दी। इन दो इकदामात पर इसराइल ने तनकीद की है जिसका कहना है कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में अमरीका से राबते में है। ईरान का कहना है कि अमरीका ईरान पर लगाई गई पाबंदियां रवमा 23 फरवरी तक हटाना शुरू कर दे वरना वो बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयना करने वाले माहिरीन को उसकी जौहरी तनसीबात के मुआयने से रोक देगा। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ जमहूरियत नवाज मुजाहरीन के एहतजाज में शिद्दत आ रही है जबकि पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में दो मुजाहरीन की हलाकत की इत्तलात हैं। उधर पुलिस ने मुजाहरों के हिमायती एक मारूफ अदाकार को भी इतवार के रोज गिरफ्तार किया। म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में हफ्ते के रोज होने वाली झड़पों में दो मुजाहरीन हलाक और 20 जख्मी हो गए। तफसीली रिपोर्ट के साथ असद नजीर।
म्यांमार में रवामा 1 फरवरी को होने वाली फौजी बगावत के बाद से ही मुजाहरों का सिलसिला जारी है जबकि पुलिस मुजाहरीन के खिलाफ रबर की गोलियां, आंसू गैस और वाटर कैनन्स इस्तेमाल कर रही है। म्यांमार के मारूफ अदाकार लोमन ने यंगून शहर में होने वाले मुजाहरों में शिरकत की थी और वो उन 6 मशहूर शख्सियात में शामिल हैं जिनके बारे में फौज का कहना था कि उन्हें अवाम को भड़काने से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा। फौज ने लोमन पर सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शामिल होने की तरगीब देने का इल्ज़ाम लगाया है और अगर उन पर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो उन्हें 2 साल की सजा हो सकती है। लोमन के फेसबुक पेज पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो में इनकी अहलिया का कहना है कि पुलिस इनके घर में दाखिल हुई और इन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। लोमन की अहलिया का मजीद कहना था कि पुलिस ने जबरदस्ती इनके घर का दरवाजा खोला और लोमन को साथ ले गई। इनके बकौल उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि पुलिस उनके शौहर को कहाँ ले जा रही है और वो उन्हें रोक भी नहीं सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी बगावत और आंग संग सूची समेत दीगर आला हुकाम की गिरफ्तारियों के बाद शुरू होने वाले मुजाहरों पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी कार्रवाइयों में सख्ती लाती जा रही है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद फौज के तर्जुमान ने इस बाबत अपना मौकिफ नहीं दिया। मंडारे में हफ्ते को लगभग 500 पुलिस और फौजी एहलकार मुजाहरीन को मुंतशर करने के लिए तैनात थे। इत्तिलात के मुताबिक फौजी बगावत और आंग सान सूची समेत दीगर आला हुकाम को हिरासत में लिए जाने के बाद शुरू होने वाले मुजाहरों से निपटने के लिए फौज सख्त इकदामात कर रही है। फौज की तरफ से मुल्क भर में 1 साल की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फौज का कहना है कि गुज़श्ता साल नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात सामने आए थे। तमाम फौज के दावों को म्यांमार के इलेक्टोरल कमीशन की तरफ से रद्द कर दिया गया था। इन इंतखाबात में आंग सान सूची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को वाजे बरतरी حاصل ہوئی تھی۔ فوجی بغاوت کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے میانمار میں جاری تشدد کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا گیا ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ علاوہ ازیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ امریکہ سیکرٹری فورسز کی طرف سے مظاہرین پر فائرنگ اور ان کی گرفتاریوں سے متعلق فکر مند ہے۔ پرائز کے ٹویٹ پیغام میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میانمار کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہرے آج پیر سے دوبارہ شروع ہو گئے۔ ملک کی سیکیورٹی فورسز نے انتباہ کیا ہے کہ ان مظاہروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ان مظاہروں کے لیے جین زی نامی گروپ اور سول نافرمانی کی تحریک نے اتوار کے روز کال جاری کی تھی، جس کے جواب میں سرکاری ٹیلی ویژن ایم آر ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک پیغام میں مظاہرین کو خبردار کیا گیا کہ وہ لوگوں اور خصوصاً نوجوانوں کو بھڑکانے سے باز رہیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میانمار کے شہر ان سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بعض سفارت خانوں کے نزدیک سڑکوں پر رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہو کر میانمار کی صورتحال میں بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوس نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں فوجی حکومت کی طرف سے جاری کردہ انتباہ پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فوجی اقدامات پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، واٹر کینن اور توپوں کے ذریعے گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز ہونے والے مظاہروں میں مزید 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ میانمار میں منتخب حکومت کو برخاست کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ برما کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے میانمار کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال فوری طور پر بند کر دے۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاملت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس آج پیر سے شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے لیے تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ عالمی تنظیم کے 22 سے 25 فروری تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا اسی میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے حکام پر امید ہیں کہ اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عالمی سیاست کی ضروریات کے تحت پاکستان کی قابل قدر کارکردگی کے باوجود پابندی کی فہرست میں اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے اس پلینری اجلاس میں پاکستان کے مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہرین پر مشتمل وفاقی وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کارکردگی اطمینان بخش ہے اور اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان حفیظ چودھری کہتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان کے اقدامات کو سراہے گا۔ دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر پہلے سے عمل درآمد مکمل کر رکھا ہے، جبکہ بقیہ 6 نکات پر قابل قدر پیش رفت ہو چکی ہے۔ روامہ کے آغاز میں پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے اہداف کے حصول پر مبنی اپنی عمل درآمد رپورٹ عالمی ادارے کو بھجوا دی تھی، جس پر آج سے شروع ہونے والے پلینری اجلاس میں جائزہ لیا جانا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اشفاق حسن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان نے اپنے مالیاتی نظام میں بہتری اور اصلاحات کے لیے بہت اقدامات لیے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے، البتہ اگر اسے نگرانی کی فہرست میں برقرار رکھا جاتا ہے تو یہ عالمی سیاست کی ضرورت کے تحت ہوگا۔
یہ پوری کوشش ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے نہیں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ جس دن ہم نے وائٹ لسٹ پہ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ پاکستان پری میچورلی نکل نہ جائے آئی ایم ایف سے۔ تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے تلوار کو لٹکتا رہنا چاہیے۔
گزشتہ ماہ ایف اے ٹی ایف جوائنٹ ورکنگ کے ورچوئل اجلاس میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ فروری 2021 تک ایکشن پلان پر عمل درآمد مکمل کریں۔ پیرس میں مقیم سینئر پاکستانی صحافی یونس خان کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے ورکنگ گروپ کے اجلاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیوری منقسم ہے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہترین صورتحال میں بھی پاکستان کو جون تک نگرانی کی فہرست میں برقرار رکھا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام مثبت نتیجے کے لیے کافی پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم سفارتی سطح پر یہ کوششیں ناکافی دکھائی دیتی ہیں۔
الیکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے پہلے دو ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہوئی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے امریکن صحافی ڈینر پال کے قتل میں ملوث مرکزی مجرم عمر شیخ کو سزائے موت کے ہاتھ میں اور فوری رہائی کے حکم پر امریکی اور یورپی ممالک میں تشویش پائی گئی۔ دوسرا واقعہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق رکن احسان اللہ احسان کا نوبل انعام یافتہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ملالہ یوسف زئی کو ایک مرتبہ پھر قتل کرنے کی دھمکی بنا۔
25 فروری کو ورچوئل پلانری اجلاس کے اختتام پر ایف اے ٹی ایف کے صدر اجلاس کے حتمی فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں ضمنی انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک میں کمی واقع ہوئی، جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واضح کمی دیکھی گئی۔ پنجاب میں بھی نون لیگ کو اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ سیاسی مبصرین کی نظر میں ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ عوامی مقبولیت کس جماعت کے پاس ہے۔ ان کے بقول یہ کہنا درست ہوگا کہ دونوں جماعتوں کے پاس اپنا اپنا ووٹ بینک موجود ہے اور وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ ڈسکا میں ہونے والے واقعات الیکشن کمیشن کے لیے لمحہ فکریاں ہیں اور انہیں اس بارے میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان میں ضمنی انتخابات کے دوران ملک کی سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا اور بیشتر نشستوں کے نتائج توقع کے مطابق ہی آئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے NA-45 کرم کی نشست JUI سے چھین لی، لیکن نوشہرہ میں اسے اپنی ایک نشست سے محروم ہونا پڑا۔ پنجاب میں نون لیگ کے ووٹ بینک میں کمی دیکھ میں آئی اور ماضی کے مقابلے میں بہت کم مارجن سے انہیں کامیابی ملی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی نشستیں دوبارہ تو جیت لی، لیکن ان کے ووٹ بینک میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس بارے میں شبلی فراز کہتے ہیں کہ ماضی میں حکمران جماعت ہی ضمنی انتخاب جیتا کرتی تھی، لیکن شفاف الیکشن کرواتے ہوئے PTI نے اس الیکشن میں اپنے مارجن کو بہتر بنایا ہے۔
جتنے بھی ہم نے سیٹیں ہاری وہاں پہ ہماری حکومت ہے، لیکن سیٹیں ہاری نہیں اس لحاظ سے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو ریکور کیا ہم نے مارجن جو کہ پہلے ڈبل ڈبل ہوتا تھا وہ اب بہت ہی تھن رہ گیا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈسکا میں پریزائڈنگ افسران کا غائب ہونا اور 20 پولنگ سٹیشنز پر انتخاب کا متنازع ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ایک سوال یا نشان ہے۔ بلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ پارٹیاں ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتی رہتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے افسران کے غائب ہونے کے معاملے کو اچھے انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔
دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے اس پہ بڑے واضح انداز میں لوکل ایڈمنسٹریشن، پروونشل ایڈمنسٹریشن ان دونوں پہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کو دستیاب بھی نہیں تھے، ان سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پائی، ان کو فون کرنے کی کوشش کرتے رہے ملتے نہیں تھے۔ چیف سیکرٹری ایک دفعہ ملے، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں مل سکے، تو یہ تو واقعی بہت کنسرن کی بات ہے، انتہائی سیریس بات ہے۔
تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ماضی میں ڈسکا اور وزیر آباد میں ہونے والے انتخاب کے دوران ون آن ون الیکشن نہیں تھا، بلکہ آزاد اور جماعت اسلامی کے امیدوار کافی زیادہ ووٹ لیتے رہے، لیکن اس بار ون آن ون ہونے کا فائدہ PTI کو ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا میں میرے خیال میں پورے حلقے میں ری پول ہونا چاہیے۔
سوال یہ ہے کہ یہ جو 23 پولنگ سٹیشنز کا پریزائیڈنگ افسر غائب ہو، اس سے تو سارا الیکشن ہی مشکوک ہو گیا، سارے حلقے کا الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ان 23 پولنگ سٹیشنز پر اگر الیکشن ہوگا صرف تو جو ڈسکے کے اندر کم پولنگ ہوئی ہے اس کا حساب کون دے؟
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت بار بار اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کیوں کروانا چاہتی ہے، اس کی وجہ نوشہرہ الیکشن میں سمجھ آتی ہے، جہاں اندرونی اختلافات کی وجہ سے ووٹ پارٹی کے خلاف کاسٹ ہوا اور نتیجہ نشست محرومی کی صورت میں دیکھنے میں آیا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بلوچستان سے مبینہ طور پر لاپتہ افراد کے خاندانوں نے جو اسلام آباد میں 10 دن سے زائد عرصے سے احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے ہیں، حکومت کی اس یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود ان سے مارچ میں ملاقات کریں گے اور ان کے خاندان کے افراد کی بازیابی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید تفصیلات ہماری نمائندہ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
ادھر نا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نامی تنظیم کے زیر اہتمام ہوا تھا جسے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ختم کر دیا گیا. ہفتے کی شام وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کی جانب سے ٹویٹ بھی کی گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے مل کر آئی تھیں. پریس ریلیز کی شکل میں پوسٹ کردہ ٹویٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ انسانی حقوق کی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ان افراد سے ملیں. پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات اور حکومتی یقین دہانیوں کے بعد دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ٹویٹ کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ مسنگ پرسنز اپنی ایک تین رکنی کمیٹی بنائیں گے جس سے وزیر اعظم مارچ کے مہینے میں ملاقات کریں گے, جس ملاقات کو یقینی بنانے کی ذمہ داری بھی وزیر انسانی حقوق نے لی ہے. ٹویٹ کردہ پریس ریلیز کے مطابق دھرنے میں شریک خاندانوں سے لاپتہ افراد کی فہرستیں مانگی گئی ہیں. اس بات کی تصدیق دھرنے میں شریک لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سمی بلوچ نے بھی کی. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ فہرستیں مذاکرات کے بعد حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس فہرست میں 270 افراد کے نام موجود ہیں جو ان لاپتہ افراد کے علاوہ ہیں جن کے خاندان اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے. یاد رہے کہ 10 دن سے زائد جاری رہنے والے اس دھرنے کے دوران شرکا کی ملاقات وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید, کابینہ کے مسنگ پرسنز پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی کے سربراہ اور وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم سے بھی ہوئی, جبکہ جبری گمشدگیوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بھی لاپتہ افراد کے خاندانوں سے ملاقات میں یقین دلایا کہ ان کے پیاروں کی گمشدگیوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات جلد از جلد سامنے لائی جائیں گی. وائس آف امریکہ اسلام آباد.
شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک 4 خواتین سمیت 6 افراد کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا, جبکہ کئی ایک سرکاری ملازمین اور وکیل سمیت 10 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے. تحصیل شو سے اغوا کیے جانے والے لگ بھگ 10 افراد کے اغوا کے محرکات کے بارے میں نہ تو سرکاری طور پر اور نہ ہی قریبی رشتے داروں نے تفصیلات فراہم کی ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کی قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سوموار کے روز تشدد اور دہشت گردی کے 3 مختلف واقعات میں ایک غیر سرکاری ادارے سے منسلک 4 خواتین سمیت 6 افراد نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 2 انجینئروں 1 وکیل اور محکمہ صحت کے 1 اہلکار سمیت 10 افراد کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے اغوا کر لیا ہے. شمالی وزیرستان کے پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 57 نامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک خواتین کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ میرلی قصبے سے ملحقہ گاؤں ای پی میں کی ہے. میران شاہ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
میرلی سب ڈویژن نے یہاں پر اپنے گاڑی میں این جی اوز کے 4 خواتین اور اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا, وہ وہاں پر میرلی میں ایک گاؤں آئی پی گاؤں وہاں پر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے راستے میں اسے فائرنگ کر کے اس گاڑی پر, جس کے نتیجے میں 4 خواتین موقع پر جان بحق ہو گئے اور اس کا ڈرائیور زخمی ہوا.
شمالی وزیرستان کی ضلع پولیس آفیسر نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والے خواتین 57 نامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک تھے. 57 ان کے بقول ایک بین الاقوامی ادارے بریو کالج کی تعاون سے علاقے میں فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے. تاہم پشاور میں غیر سرکاری ادارے 57 کے ایک عہدیدار عرفان اللہ مروت نے جاری کردہ بیان میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور متاثرہ خاندانوں کی ہمدردی کا اظہار کیا ہے, مگر عرفان اللہ مروت کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والی خواتین کا ان کے ادارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. قبائلی علاقوں میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم نوشین فاطمہ اورکزئی نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا,
ہم خواتین کو ان چیزوں کا سامنا اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ شکر میں خود بھی ان مسائل سے گزرتی رہتی ہوں. انہوں نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن میں این جی او میں کام کرے گا تو وہ کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے, یا اگر ہم اب کسی کو رائٹ کی بات بتا رہے ہیں تو ہم لوگ کوئی ان کو کافر بنا رہے ہیں.
خواتین پر ہونے والے حملے سے قبل میرلی سب ڈویژن کی تحصیل شیوا کے گاؤں سیفلی میں نامعلوم افراد نے ایک گاڑی پر حملہ کر کے اس کے ڈرائیور کو ہلاک کر دیا اور گاڑی میں سوار 10 افراد کو اغوا کر لیا ہے. اغوا کیے جانے والوں میں 2 انجینئر، 1 وکیل اور محکمہ صحت کے 1 اہلکار سمیت 6 سرکاری ملازمین شامل ہے. شمالی وزیرستان کے تاثیر شواہ ہی کے ایک اور گاؤں ٹنڈی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی قبائلی کو گات لگا کر قتل کر دیا ہے. صوبائی حکومت کی جانب سے ابھی تک تشدد کے ان واقعات کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی مہینوں سے جاری تشدد کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. رواں ماہ دونوں قبائلی اضلاع میں ہونے والے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں سیکورٹی فورسز کے 15 اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا اپنی میعاد پوری کرنے سے زیادہ اہم ملک میں قیام امن ہے. تاہم ان کے بقول افغانستان کے مستقبل کا تعین خواب دیکھنے والے نہیں بلکہ افغان عوام کریں گے. صدر غنی نے کہا کہ تمام فریقوں کو ایک سال میں سخت فیصلے اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا. ان کے بقول ہمیں وقت کی نزاکت کا احساس ہے اور ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. صدر غنی نے یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں طالبان کے علاوہ دیگر افغان دھڑے بھی شامل ہوں. افغان صدر کا کہنا تھا کہ امن عمل کو تیز کرنے کا ایک موقع موجود ہے، لیکن اس کے لیے تشدد کو ختم کرنے کے علاوہ مخالف فریق کو بھی مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. افغان صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور افغانستان میں تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود صدر غنی نے کہا ہے کہ حالات نا امیدی کے نہیں بلکہ امید کے غماز ہیں. اسلام آباد سے تفصیلات محمد جلیل کی رپورٹ میں.
صدر غنی کا یہ بیان مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کی طرف سے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نیٹو نے افغانستان سے فورسز کے انخلا کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے. یاد رہے کہ اس وقت افغانستان میں نیٹو کے لگ بھگ 10,000 فوجی موجود ہیں اور امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت 1 مئی تک تمام غیر ملکی فورسز کو افغانستان سے نکلنا ہے. لیکن صدر غنی نے بی بی سی سے انٹرویو میں کہا کہ ان کے بقول نیٹو کا اعلان تمام فریقوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اس بات پر غور کریں کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے. صدر غنی کے بقول ہمیں ایک سیاسی تصفیے تک پہنچنا ہے. صدر غنی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی طور پر مشترکہ کوششوں سے یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ بعض مخصوص قسم کے طرز عمل قابل قبول نہیں ہیں. یاد رہے کہ نئی امریکی انتظامیہ نے گزشتہ سال امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا اعلان کر رکھا ہے. صدر غنی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے جس میں طالبان کے علاوہ دیگر افغان دھڑے بھی شامل ہوں. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر اور باہر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ ایک عبوری حکومت کے قیام سے افغان امن بات چیت میں موجود تعطل کو ختم کیا جا سکتا ہے.
طالبان کی پوزیشن بھی ہم دے رہے تو فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ ایک تدبیر آ رہی ہے کہ اس چیز کو توڑا اس لیے جا سکتا ہے کہ کوئی انٹرم ارینجمنٹ ہو.
تاہم صدر غنی نے یہ واضح کیا کہ ان کی حکومت کا اپنی میعاد پوری کرنے سے زیادہ اہم ملک میں قیام امن ہے. تاہم ان کے بقول افغانستان کے مستقبل کا تعین خواب دیکھنے والے نہیں بلکہ افغان عوام کریں گے. لیکن تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ابھی تک طالبان کی طرف سے باضابطہ طور پر عبوری حکومت کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے.
دیکھیں طالبان تو چلے اگر ان کے دل میں یہ ہے اور پھر وہ اس کے اظہار نہیں کر رہے، لیکن جو اشرف غنی کے سیاسی مخالفین ہیں افغانستان کے اندر، ان میں بھی اکثر کا یہ مطالبہ ہے کہ عبوری حکومت کے بغیر یہ امن مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے.
یاد رہے دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور افغانستان میں تشدد میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود صدر غنی نے کہا ہے کہ حالات نا امیدی کے نہیں ہیں بلکہ ان کے بقول امید کی غمازی کرتے ہیں. صدر غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ خانہ جنگی سے متعلق ان کے بقول بہت سے خدشات موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ افغانستان میں فریقین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن صدر غنی نے طالبان کی جنگی کامیابی کی خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان ویتنام نہیں ہے اور ان کے بقول نہ ہی ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صدر اشرف غنی نے انسانی حقوق کی کونسل کے 40ویں عمومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں لوگوں، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے فعال کارکنوں، کسانوں، صحافیوں، سیکیورٹی اداروں اور تاجروں پر پرتشدد حملوں کی حالیہ لہر افغان معاشرے کے خلاف منظم حملوں کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہدف بنا کر قتل کیے جانے کے اقدامات ان مرد اور خواتین کے خلاف کیے جا رہے ہیں جو گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغان معاشرے میں بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلیاں لانے کے خواہاں رہے ہیں. صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان اور حکومت عزم اور حوصلے کا مظہر ہیں جس کی موجودہ صورتحال میں اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جنگی محاذوں پر جاری لڑائی سے ایشیا میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں اور بین الاقوامی تعاون کا حصہ بننے تک کے سفر کے لیے سخت اقدامات درکار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن افغان لوگوں کا حق ہے جنہیں گزشتہ 40 برسوں کے دوران تشدد کی صورتحال سے دوچار رہنا پڑا ہے. اور بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 3 ماہ مکمل ہونے والے ہیں. کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش سے نکل کر دوسری ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی ہے. اتوار کے روز پنجاب کے ضلع برنالہ میں کسانوں کی ایک بڑی ریلی منعقد ہوئی. خبر رساں ادارے رائٹرز نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس میں تقریباً 1.25 لاکھ افراد نے شرکت کی. مقررین نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ 27 فروری کو دلی کی سرحد پر بڑی تعداد میں پہنچیں. دوسری طرف جگہ جگہ کسان مہا پنچایت کے نام سے جلسے بھی ہو رہے ہیں جس میں اپوزیشن کے رہنما شرکت کر رہے ہیں. جمعے کے روز مظفر نگر میں ہونے والی ایک مہا پنچایت میں کانگریس رہنما پریانکا گاندھی نے بھی شرکت کی. حکومت کا الزام ہے کہ حزب اختلاف کے رہنما کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پنجاب کے برنالہ میں منعقد ہونے والی ریلی میں کسانوں نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا. مقررین نے 26 جنوری کو دہلی میں ہونے والے تشدد کے سلسلے میں دہلی پولیس کی جانب سے کسانوں کو جاری کیے جانے والے نوٹس کے حوالے سے کہا کہ وہ نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے پنجاب میں داخل نہ ہو. انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ نوٹس جلا دیں اور پھاڑ دیں. مقررین کے مطابق حکومت یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسان تنظیموں میں اختلاف ہے لیکن ہم سب متحد ہیں. کسان تحریک پر گہری نظر رکھنے والے ایک سینئر تجزیہ کار اور رورل وائس ڈاٹ ان کے چیف ایڈیٹر ہرویر سنگھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ برنالہ کی ریلی اور دیگر ریلیوں اور کسان مہا پنچایتوں میں بڑی تعداد میں کسانوں کی شرکت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں.
اس کا مطلب یہ تو ہے کہ آندولن سے جو کمزور پڑنے کی باتیں کہہ رہے ہیں لوگ, دلی کے بارڈرز پہ لوگ کم ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ فصل کٹائی کا ٹائم آ گیا ہے اور اس کے علاوہ 3 مہینے ہونے کو گئے ہیں لوگ یہاں پر ہیں, تو اتنا لمبا فصل کرنا ایک چیلنج تو ہوتا ہے اور نمبر گھٹا بھی ہے یہاں پہ. لیکن اس کا ارتھ یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ آندولن میں کوئی ایسی کمزوری آئی ہے, اس کا سمرتھن کمزور ہوا ہے.
انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جانب سے بھی کسانوں کو حمایت مل رہی ہے اور یہ بات بہت واضح ہے کہ کسان یہ سمجھتے ہیں کہ متنازعہ قوانین ان کے خلاف ہیں. ان کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی کم ہوتی تعداد سے تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ادھر مغربی اتر پردیش میں بی جے پی رہنماؤں کو کسانوں کے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مظفر نگر کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر سنجیو بالیان اور اتر پردیش کے ایک وزیر اور ایک رکن اسمبلی کو اتوار کے روز مغربی یو پی کے دورے کے وقت شدید مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. کسانوں نے ٹریکٹر کھڑے کر کے راستہ روک دیا اور ان کے خلاف زبردست نعرے بازی کی. اگلے ماہ ریاست میں مقامی پنچایتوں کے انتخابات ہونے والے ہیں. ہرویر سنگھ کے مطابق ان انتخابات میں بی جے پی کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
اگلا جو امتحان ہے وہ لوکل باڈی کے چناؤ میں, گرام پنچایت اور ضلع پنچایت کے گاؤں کے چناؤ میں اتنا پولیٹکس پارٹی کے آدھار پہ نہیں ہوتے, لیکن بلاک پرمکھ اور ضلع پنچایت میں تو جم کے پارٹی کے نام پہ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ پہلا ان کے لیے امتحان ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ان کو مشکل اس میں ہوگی بی جے پی کو.
دریاسنا مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ہریانہ میں متعدد کسانوں نے کئی ایکڑ میں پھیلی اپنی فصلیں تباہ کر دیں. ہرویر سنگھ کے مطابق اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسان اس تحریک سے جذباتی طور پر وابستہ ہیں. کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی فصلیں تباہ نہ کریں. فصلوں کی قربانی دینے کا ان کا یہ مطلب نہیں تھا. ہرویر سنگھ کہتے ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسے پنجاب اور ہریانہ میں کچھ سیاسی نقصان نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نزدیک زرعی قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں اور وہ کسی نرمی کا مظاہرہ کر کے یہ تاثر دینا نہیں چاہتی کہ ایک مضبوط حکومت کمزور پڑ رہی ہے۔ دریاسنا وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے برنالہ ریلی کے بعد گوالیار میں کہا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کے اکٹھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت قوانین واپس لے لے گی۔ ادھر بی جے پی کے قومی عہدیداروں کے ایک اجلاس میں تجویز منظور کر کے زرعی قوانین کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ نے ایران میں جرغمال بنائے جانے والے اپنے 5 شہریوں کی وطن واپسی کے لیے ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اتوار کو نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کے پروگرام فیس دا نیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران حکومت نے امریکہ کے 5 شہریوں کو جرغمال بنا رکھا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت کی پہلی ترجیح امریکیوں کو محفوظ انداز میں وطن واپس لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکی شہریوں کو جرغمال بنانے کے معاملے پر تہران حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ قومی سلامتی نے امریکی شہریوں کو جرغمال بنائے جانے کو ایک عظیم انسانی بحران قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایران نے دوہری شہریت رکھنے والے درجنوں افراد کو حراست میں لیا ہے، جن میں 5 امریکی بھی شامل ہیں۔ جیک سلیوان نے واضح کیا کہ ایران سے مغمیوں کے معاملے پر ہونے والے مذاکرات کے دوران 2015 میں امریکہ کے ایران سے ہونے والے جوہری معاہدے میں دوبارہ واپسی پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے لیے ایران نے ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جیک سلیوان نے دعویٰ کیا کہ ایران سفارتی سطح پر تنہا ہے، نہ کہ امریکہ، اور اب بال ایران کے کورٹ میں ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ تہران پر عائد معاشی پابندیاں نہیں اٹھاتا، اس وقت تک وہ جوہری معاہدے میں واپس نہیں آ سکتا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو پہلے 2015 کے جوہری معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے یورینیم کی افزودگی کو کم کرنا ہوگا۔ چین کے ایک سینئر ڈپلومیٹ نے بائیڈن انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے کام کرے، تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دو طرفہ تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی اسٹیٹ کاؤنسلر اور وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے چین کو دبانے اور محدود کرنے کے اقدامات سے بے حد نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو چاہیے کہ وہ چینی اشیاء پر سے محصولات ختم کرے اور چین کے بقول ان کے ٹیکس سیکٹر پر بلا جواز دباؤ کو ختم کیا جائے۔ وانگ نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ چین کا احترام کرے اور تائیوان کی علیحدگی پسند فورسز کے ساتھ ساز بات بند کرے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ بیجنگ پر دباؤ جاری رکھیں گے۔ صدر بائیڈن نے چین کی تجارتی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ٹرمپ طور کے اس اندازے کو برقرار رکھا ہے کہ چین نے صوبے سنکیانگ کے علاقے میں مسلسل اقلیت کی نسل کشی کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس وبا کے دوران ملک بھر میں اپنے سرکاری اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے اتوار کے روز کہا ہے کہ امید ہے کہ اپریل کے آخر میں زیادہ تر اسکولوں میں کل وقتی تعلیم دوبارہ دینے کا آغاز ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے دس ویک شو میں بتایا کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا منصوبہ بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس مقصد کی تکمیل کا دار و مدار صدر جو بائیڈن کے کورونا وائرس سے متعلق 1.9 ٹریلین ڈالر کے امدادی بل کی منظوری پر ہے، جس میں اسکولوں کے لیے 130 بلین ڈالر کی امداد بھی شامل ہے۔ اسد حسن کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اتوار کو نشریاتی ادارے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں میں تدریسی عمل کی بحالی ہمارا ہدف ہے، ہمارا مقصد اور ہمارا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کھولنے کے منصوبے کے انحصار کانگریس کی جانب سے صدر جو بائیڈن کے 19 خرب ڈالر کے کرونا وائرس ریلیف بل کی منظوری پر ہے، جس میں 130 ارب ڈالر اسکولوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ امریکہ کا ایوان نمائندگان رواں ہفتے بائیڈن کے کرونا ریلیف پیکج پر رائے شماری کا ارادہ رکھتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ مارچ کے وسط تک اس پیکج کے لیے کانگریس کی منظوری مل جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بہت سے اسکولوں کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ سہولیات کی بہتری پر صرف کر سکیں۔ ان کے بقول کلاسز میں طلبہ کی تعداد کو ایک وقت میں کم رکھنے کے لیے کئی اسکول عارضی طور پر مزید اساتذہ اور مزید بس ڈرائیور بھرتی نہیں کر سکتے۔ اس وقت امریکہ میں 1 سے 8 جماعت کے امریکی طالب علموں میں سے 47% اور 9 سے 12 جماعت کے 33% طالب علم کلاس میں جا رہی ہیں، جبکہ باقی سب انٹرنیٹ پر ورچوئل کلاسز میں شامل ہو رہی ہیں یا پھر کبھی گھر اور کبھی اسکول سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں سے بچاؤ اور ان پر قابو پانے کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے سائنسی بنیادوں پر اسکولوں کے لیے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ اسکولوں کو محفوظ بنانے کے لیے وسیع تر اقدامات کی ضرورت ہے۔ جن ساکی نے کہا کہ ضمن میں وفاقی حکومت کو مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ صدر بائیڈن کے میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے، جو متعدی امراض کے چوٹی کے ماہر بھی ہیں، نشریاتی ادارے سی این این سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا اصولی موقف ہے کہ بچوں کو واپس اسکول بھجوایا جائے اور اساتذہ کو محفوظ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھر میں اسکول کھل سکتے ہیں اگر سی ڈی سی کی جاری کردہ گزشتہ ہفتے کی گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہوں، جن میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو تمام ممکنہ حد تک محفوظ ماحول میں اسکول واپس بھجوایا جائے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے لگ بھگ 500,000 اموات ہو چکی ہیں، جو دنیا بھر میں اس وبا سے ہونے والی اموات کا 20% ہے۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ کرونا وائرس سے 500,000 امریکیوں کی ہلاکت اور لواحقین سے اظہار ہمدردی کے لیے وائٹ ہاؤس میں پیر کے روز شمع روشن کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا سے اب تک 498,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عالمی وبا سے 500,000 اموات کا ہنسہ عبور ہونے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے، جس میں صدر جو بائیڈن غروب آفتاب کے وقت خطاب کر رہے ہیں اور عالمی وبا سے لڑتے ہوئے جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تقریب میں خاتون اول جل بائیڈن، نائب صدر کاملا ہیرس اور ان کے شوہر ڈگلس ایمنوف بھی شامل ہوں گے۔ پاکستان میں اتوار کے روز کرونا سے مزید 38 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,601 ہو گئی۔ ملک میں اتوار کے روز کرونا کے مزید 1,329 کیس رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی کیسز 571,000 سے بڑھ گئے۔ پاکستان میں اب تک وائرس کی تصدیق کے لیے 86,00,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت 1,616 مریض انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں طبی عملے کو وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج پیر کے روز لاک ڈاؤن کے خدشات کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 46th باقاعدہ اجلاس میں COVID-19 سے نمٹنے کی کوششوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں توجہ کا کلیدی موضوع ہوگا۔ جنیوا میں آج پیر سے شروع ہونے والے اجلاس کے بارے میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی سال کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4 ہفتوں کا یہ اجلاس کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے ورچوئل ہوگا۔ اس کا آغاز 3 روزہ اعلیٰ سطحی اجلاس سے ہوگا، جس میں 130 سے زائد ممالک کے 9 سربراہان مملکت اور دیگر معززین ویڈیو کے ذریعے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ توقع یہی ہے کہ ان کے بیشتر بیانات COVID-19 پر مرکوز ہوں گے۔ پیر کے روز ایک خصوصی پینل کی بحث کا موضوع اس وبا کے دوران نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے خلاف جد و جہد اور ان کوششوں کو متاثر کرنے والے عوامل پر مرکوز ہوگا۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینیتھ راؤت کا کہنا ہے کہ کونسل کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ مختلف حکومتوں نے کیسے وبا کے آڑ میں اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو مضبوط کیا۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں بچوں اور معذور افراد کے حقوق جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید اہم موضوعات میں میانمار کی فوجی بغاوت کی جانچ اور بیلاروس، وینزویلا، ایران، جمہوریہ کانگو، برونڈی اور شمالی کوریا جیسے ملکوں میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے کونسل میں دوبارہ شمولیت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ عالمی سطح پر اپنی طاقت کو عالمی بنیادی آزادیوں اور قانون کی بالادستی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے جنوبی علاقوں میں موسم سرما کے شدید طوفان کے بعد ہسپتال پانی کی شدید کمی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ علاقے میں طوفان کے بعد بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی دوران موسم تھوڑا بہتر بھی ہوا اور ہیوسٹن میں درجہ حرارت 60 ڈگری تک پہنچ گیا۔ جب طوفان کا زور تھا تو اسپتالوں کو مریضوں کی دیکھ بھال میں شدید مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ جن علاقوں میں لوگ موسم سرما میں بھی ہلکی سی جیکٹ اور بعض اوقات اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہاں صورتحال زیادہ ابتر رہی۔ برف کے طوفان نے وہاں پانی کی مین لائنز کو نقصان پہنچایا اور لوگوں کے لیے بجلی منقطع ہو گئی۔ کم از کم 76 افراد موت کا شکار ہوئے۔ اور روسی سائنسدانوں نے ملک میں پرندوں کو لاحق ہونے والی بیماری برڈ فلو کی ایک قسم H5N8 ایوین کے انسانوں میں منتقلی کے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے۔ روس نے عالمی ادارہ صحت WHO کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روس نے ادارے کو اس وائرس سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ ادارے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں وہ روسی حکام سے مزید معلومات اکٹھی کر رہا ہے تاکہ اس کے صحت عامہ پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لے سکے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو خبروں میں بتایا، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہے، جس سے ٹرمپ انتظامیہ کے دوران الگ ہوا تھا۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے یورپی اتحادیوں سے مشورے کے بعد کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے، بشرطے کہ تہران اس سمجھوتے کے تمام شرائط کو نبھائے۔ یاد رہے کہ واشنگٹن ایران معاہدہ، جس کو JCPO کہتے ہیں، سے نکل گیا تھا۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ اوباما دور میں طے ہوا تھا، اور اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اور ایران کن شرائط کی بنیاد پر اس میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ تہران یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر راشد نقوی نے کہا کہ امریکہ کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کرنا چاہتا ہے۔
ایران کا موقف بڑی شدت سے جو ہے وہ رہبر انقلاب سے لے کے اور وزارت خارجہ کے ترجمان تک سب کی طرف سے بڑی شفاف اور بڑے واضح انداز میں آ رہا ہے، اور ایک اچھا خاصا یہاں کے میڈیا کا یہ موضوع بنا ہوا ہے۔ اور رہبر نے جب ایک ہفتہ پہلے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ اب بات عمل پہ ہوگی، جتنا عمل وہ کریں گے اتنا ہم عمل کریں گے، اب واضح سٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ یہ پورے ایران کے ہر عہدیدار کا موقف ہے، یہ میرا موقف نہیں ہے۔
ظاہر ہے ابھی تو گفت و شنید کا ایک مرحلہ چلے گا، لیکن کیا جو آئی اے ای اے کی جو انسپیکشنز ہونے جا رہی ہیں، کیا اس کی ایران اجازت دے گا؟
میرے خیال میں ابھی جو ٹیمپو بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا ایک باقاعدہ قانون ہے اور اسٹریٹجک سٹیپس کے نام سے ایک بل پاس کیا گیا تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے جو معائنہ کاری ہے اس کی سطح میں کمی لانی ہے۔ تو ابھی تک تو یہاں سے یہی ہے، اور اس میں بڑی شدت بھی ہے کہ ہم نے جو ہماری پارلیمنٹ نے جو قوانین پاس کیے ہیں، جو بل منظور کیا، تو اسی کی روشنی کے مطابق ہی کام چلے گا۔
غالباً جو سینکشنز عائد کیے گئے ہیں ایران پر وہ کافی سخت رہے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ایران میرا خیال ہے اس کو ایک شرط بنا رہا ہے کہ جب تک سینکشنز نہیں ہٹائے گئے تو ہم اس معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے۔ جی
دیکھیں، اس پورے 5+1 جب یہ معاہدہ سائن ہوا تو اسی وقت سب سے مین ایشو تو سینکشن تھا نا، اس کے علاوہ کون سا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کو پریشانی ہے؟ یعنی ایران اس معاہدے میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ سینکشن کا خاتمہ ہو، اس کے علاوہ تو اسے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس پوزیشن میں تھا کہ بھئی ہم اپنے ایٹامک جو پروگرام اس کو آگے لے کے جائیں گے، البتہ وہ بھی وضاحت ان کے یہاں موجود ہے کہ ہم اس کو جنگی نوعیت اور ایٹم بم والی اس میں نہیں لے کے جائیں گے۔
یہ تھے ایران میں تہران یونیورسٹی کے پروفیسر راشد نقوی۔ دوسری طرف اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں پولیٹیکل کمیونیکیشنز کے پروفیسر فیضان حق کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اتحادی اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ امریکہ ایران کے جوہری معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔
اصل جو مسئلہ ہے وہ امریکہ اور ایران کا ہے, کیونکہ جو ٹینشن پیدا ہوئی تھی وہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات سے ہوئی تھی, اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اس کا گارنٹور ہے. تو اس وجہ سے امریکہ کی انوالومنٹ جو ہے اس ڈیل میں ہوئے بغیر اس ڈیل کو نامکمل سمجھا جائے گا, اور ایران بھی یہ چاہے گا کہ امریکہ شامل ہو.
ایران نے دھمکی دی ہے کہ آئی اے ای اے کی جو انسپیکشنز ہونے جا رہی ہیں وہ اجازت نہیں دیں گی انسپیکشنز کی اگر تمام جو سگنیٹریز ہیں وہ اس معاہدے پر دستخط نہیں کرتے, اس کو آگے نہیں بڑھاتے.
مغربی اتحادی اور امریکہ جو ہیں وہ ایران کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جو فیسلٹیز ہیں ان کو اوپن اپ کریں, اس کے بس وہ ان کو جو سینکشنز ہیں وہ ریلیز کر دی جائیں گی یا ان میں ریلیو آ جائے گا. یہ ایک ٹینشن جو ہے وہ یقیناً پیدا ہوگی, لیکن اس کا ایک جسے ہم کہتے ہیں مکمکا ہوگا.
یہ تھے اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں پروفیسر فیضان حق, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے کام کی رفتار کس حد تک قابل اطمینان ہے, اور بعض لوگوں میں ویکسین لگوانے میں ہچکچاہٹ کا سبب کیا ہے؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
کرونا وائرس کی وبا کو دنیا میں پھیلے ہوئے اب کوئی سوا سال کا عرصہ ہو رہا ہے, اور اس کے فوری طور پر ختم ہونے کے کوئی آثار بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہے. ہر چند کے اس دوران میں انتہائی ولت میں تیار کردہ اس کی ویکسین بھی آ گئی ہے, لیکن دنیا کی کوئی 7 ارب آبادی کو دور دراز خطوں میں اتنی بڑی مقدار میں ویکسین تیار کر کے پہنچانا اور لوگوں کو لگانا ایک اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس وبا نے دنیا کے ہر ملک, خاص طور پر قریب ملکوں کو معاشرتی اور نفسیاتی طور پر بری طرح متاثر کیا ہے, اور دنیا کے بہت سے حصوں میں ایسی صورتحال بھی ہے کہ لوگ نہ صرف اس مرض کو کوئی مرض ماننے کے تیار نہیں ہیں بلکہ ویکسین لگوانے کو بھی تیار نہیں ہیں, اور اس ویکسین کے خلاف مختلف اقسام کے پروپیگنڈے بھی جاری ہیں. ماہرین نفسیات اسے ڈینائل کی کیفیت قرار دیتے ہیں. ہم نے امریکہ میں ڈاکٹر مبین راٹھور اور پاکستان میں ڈاکٹر اعجاز احمد سے گفتگو کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ لوگ ویکسین لگوانے میں کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, اور اب ویکسینیشن کا عمل کہاں تک پہنچا ہے, ویکسین لگوانے میں ہچکچاہٹ اور یہ عمل کتنا آگے بڑھا ہے. اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مبین راٹھور نے کہا,
well, obviously ویکسین کے متعلق ہیزیٹنسی ہے, which is really very disappointing, کیونکہ you know, ہمارے پاس ایک ویکسین آئی ہے اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, مگر اس وقت ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے پھر لوگوں کو سمجھانے کی کہ یہ ویکسین امپورٹنٹ ہے, سیف ہے, ضروری ہے, اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, اس لیے کہ جو ہمارے پاس اس وقت ویکسین ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کو لگا سکیں. سو وچ مینس کہ جو کم از کم لگوانا چاہتا ہے اس کو تو لگائے نا.
جو اسپیڈ ہے اس وقت تو ویکسینیشن کی, لیکن کیا اس اسپیڈ سے لگانے کے بعد جس کو ہرڈ امیونٹی کہا جاتا ہے وہ حاصل کرنا ممکن ہوگا؟
ممکن ہوگا, لیکن اس کے لیے میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ 90% لوگ جب امیونائز ہوں گے تب ہوگا, کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے 75% تک ہوگا, مگر آئیدر وے 75% 90% ابھی بہت بہت ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ناٹ where we should be.
اچھا یہ جو ہچکچاہٹ ہے لگوانے میں, یہ اس کی وجہ لا علمی ہے یا پروپیگنڈا ہے؟
I think there is a combination, propaganda بھی, anti-vaxxers جو ہیں وہ unnecessary propaganda کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کی discomfort بھی ہے کہ بھئی ویکسین نیا پلیٹ فارم ہے, کی ریسرچ نہیں ہوئی ہے, so I can understand there is a little bit of reluctance on that as, and hopefully وہ لوگوں کو جو اس بات کی reluctance ہے وہ جب دیکھیں گے کہ 40-50 million لوگوں کو 100,000 زیادہ سے ڈوز لگے ہیں اور کوئی میجر پرابلمس نہیں ہو رہی, تو they will feel more comfortable and start getting the vaccine. اس وقت تو ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ جتنی ویکسینز ہیں جو لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں ان کو فٹافٹ لگائیں.
یہ تھے ڈاکٹر مبین راٹھور اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے ڈاکٹر اعجاز احمد نے پاکستان میں ویکسین کے پروگرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا.
یہ چائنیز کنسائن ویکسین کے نام سے ہوگی, اور اس کے لیے جو میکسیکو میں ان کو ایمرجنسی آتھورائزیشن اپروول مل گیا ہے, اور پاکستان میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی اس کو پچھلے جمعے کو اپروو کر دیا تھا.
ویکسینیشن کا پروگرام کیا ہے, کس طرح سے لگے گا, کتنے لوگوں کو لگے گا, کن لوگوں کو پرائیورٹی دی جائے گی؟
دیکھیے کوشش کر کے تمام ان کو جن کو ویکسین لگ سکتے لگوائیں, اور فی الحال ہر ویکسین کی اویلیبلٹی کے مطابق ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ریسورس کے مطابق ہے وہ کتنی جلدی منگواتی ہے اور کتنا لوگ اس کو وہ کمپنیز ان کو پرووائڈ کر سکتی ہے. یہاں بھی پروڈکشن کا مسئلہ ہوتا ہے, کیپیسٹی پروڈکشن کیپیسٹی کے مطابق ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر کتنی کیپیسٹی ان کو خریدنے کی یا ارینج کرنے کی اس کے اوپر ہے. جو انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ اندازن 5 کروڑ سے 8 کروڑ کے درمیان لوگوں کو یہ ویکسین لگ سکتی ہے, کیونکہ اس میں بچے شامل نہیں ہوں گے, ہیلدی ایڈلٹ پاپولیشن کی بات ہو رہی. تو اس کے لیے جو ارینجمنٹ کرنا بہت بڑا ایکسرسائز ہے جو کہ گورنمنٹ کے ارینج کرے گی تاکہ وہ اویلیبل بھی کروائے لوگوں کو, کوشش کیا کہ کم سے کم کاسٹ پڑے اور فری اویلیبل ہو تو اور بھی اچھی بات ہے. لیکن بہت سی ویکسینز کے آنے میں ظاہری بات ہے ایک ساتھ نہیں آئیں گی, مختلف ویکسین آئیں گی. تو جیسے کہ شروع میں جو سائنو فارم نے 5 لاکھ ڈوزز دیے تو 5 لاکھ تو لگے گی, تو اس میں ایسا ہی ہوا تھا کہ اس میں فرنٹ لائن ورکرز یا ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ پروفیشنلز کو لگایا جائے گا جو کہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہوگا مزید کھیپ جو پہنچے گی اگلے ہفتے 2 ہفتے میں وہ پہنچے گی. اس کے بعد جو یہ ایسٹرازینیکا یا آکسفورڈ کی ویکسین ہے وہ پرابلی اب مارچ کے کسی وقت آئے گی.
یہ تھے ڈاکٹر اعجاز احمد, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر جو بائیڈن نے مستقبل قریب کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کے ضروری خد و خال کی نشاندہی کی ہے. ان میں سے ایک یمن میں جنگ کا خاتمہ کرنا ہے. یمن عرب ملکوں میں سب سے غریب ملک ہے. اس ملک نے دائمی غربت کی بنا پر طویل عرصے تک مصائب اٹھائے ہیں. ان میں سے بیشتر پانی اور دوسرے وسائل کی کمی, بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی, وقفے سے مقامی تنازعات اور خوراک کی مستقل عدم سلامتی کا نتیجہ ہے. اس پر تو رائے یہ کہ وہ خانہ جنگی جو 2014 میں شروع ہوئی تھی جلد ہی ایران اور سعودی عرب کی قیادت میں عرب ملکوں کے ایک اتحاد کے درمیان بالواسطہ جنگ میں تبدیل ہو گئی. اور پھر جیسا کہ مسلح تنازعات میں عموماً ہوتا ہے, سویلین آبادی کو سب سے زیادہ مصائب اٹھانے پڑتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمن میں 2,43,00,000 سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی طور انسانی امداد اور تحفظ کے محتاج ہیں. 2015 کے بعد سے ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 36,00,000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ یمن میں جنگ ختم کرنے کے لیے ہم اپنی سفارتکاری کو تیز کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے انسانی اور جنگی اعتبار سے تباہی مچا دی ہے. ہم نے مشرق وسطی سے متعلق اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قیادت میں جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی ہمدردی کے ذرائع کو کھولنے اور عرصے سے تعطل کے شکار امن مذاکرات کو بحال کرنے کی کوششوں کے لیے ہماری حمایت کو یقینی بنائیں. اس کے ساتھ صدر بائیڈن نے ایک کونا مشق سفارتکار اور خلیج کے علاقے کے ماہر ٹیموتھی لینڈر کنگ کو یمن کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے. وہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی سفارتی کوششوں کی نگرانی کریں گے. ٹیم علاقے سے متعلق نہایت طویل تجربہ رکھتے ہیں اور وہ کسی سفارتی حل پر زور دینے کی خاطر اقوام متحدہ کے ایلچی اور تنازع کے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ٹیم کی سفارتکاری کو یو ایس ایڈ اور محکمہ خارجہ سے تقویت ملے گی, جو مل کر کام کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد یمن کے لوگوں تک پہنچتی رہے جو ناقابل برداشت تباہی کا شکار ہیں. آخر میں صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یمن کی جنگ میں تمام سرگرم آپریشن کے لیے اپنی حمایت کو ختم کر رہا ہے, جس میں ہتھیاروں کی متعلقہ فروخت شامل ہے. تاہم امریکہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے خلاف اپنی مہم ترک نہیں کرے گا, جن میں سے بیشتر کا تعلق یمن سے ہے, اور نہ ہی وہ سعودی عرب کی دفاعی صلاحیتوں کے لیے اپنی حمایت کو ختم کرے گا. سعودی عرب کو متعدد ملکوں میں ان افواج سے جنہیں ایران ساز و سامان مہیا کرتا ہے, میزائل حملوں, یو اے وی کے حملوں اور دوسرے خطرات کا سامنا ہے. ہم سعودی عرب کے اقتدار اعلیٰ اس کی علاقائی یکجہتی اور اس کے لوگوں کے دفاع میں مدد دیتے رہیں گے اور اس کی حمایت جاری رکھیں گے. صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔